السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں انجم گل اور انجینئر مائیکل ڈوبنس کے۔ سامعین، پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8789، اور اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کے ذریعے بھی آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایڈریس ہے facebook.com/voa.urdu۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستان کے نیکٹا یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے اس دعوے سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سیکٹیرین وائلنس میں کمی آئی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں 6 این جی اوز پر پابندی لگانے کی وجوہات اور مقامی جو سماجی کارکن ہیں ان کے رد عمل پر ہم بات کریں گے۔ آگے چل کر جوہری دھماکوں کے خلاف عالمی دن اور شمالی کوریا کے ایک اور میزائل تجربے پر بات ہوگی جو پہلی دفعہ جاپان کی فضائی حدود سے گزرا ہے، جس پر جاپان نے آج سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی بھی درخواست کی ہے۔ پروگرام کے آخر میں غیر قانونی پناہ گزینوں سے متعلق یورپین لیڈرز کے اجلاس اور ساتھ ہی یورپ کے جو لینڈ مارک سائٹس ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے یورپ کی جانب سے ایک نیا پلان جو آج ایک میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے، جس پہ کہ یورپین کے جو مین لیڈرز رہنما ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے، اس پلان پر بھی ہم بات کریں گے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ پلان جو ہے یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کی جب ہم بات کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد محمود صاحب نے، سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سید جاوید ہادی صاحب، فارمر سینیٹر ہیں اور آپ کا تعلق کرم ایجنسی سے ہیں، جہاں بیشتر اوقات سیکٹیرین وائلنس کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، جو زیادہ تر شیعہ کمیونٹی جو ہیں ان کے خلاف یہ حملے جو ہیں کیے جاتے ہیں۔ تو دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ہم ارشاد محمود صاحب آغاز کرنا چاہیں گے۔ آج کی جو رپورٹ ہے کہ نیکٹا کے جو چیئرمین ہے احسان غنی صاحب، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بتایا ہے کہ اس سال سیکٹیرین وائلنس کے 37 واقعات ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے 426 واقعات سامنے آئے ہیں پورے سال میں۔ بتائیے گا کہ ایسے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان واقعات میں کمی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کا کمپیریزن اگر گزشتہ سال کے اعداد و شمار سے ہم کریں تو یہ واقعی کم ہے۔
دیکھیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کافی افیکٹو رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان آرمی نے اس کو لیڈ کیا ہے۔ پھر ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ فوجی عدالتیں اس کے نتیجے میں بنی، انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں جو جیلوں میں تھے، جن کے اوپر سنگین جرائم کے مقدمات تھے، ان کو سپیڈی ٹرائل سے گزارا گیا اور لوگوں کو سزائیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ایک اہم فیکٹر یہ کہ نیکٹا جو ہے وہ اٹسلف ایک اچھے ادارے کے طور پہ، جیسے امریکہ میں، میں اس سے کمپیریزن تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے طرز پہ جیسے ہوم لینڈ سیکورٹی انسداد دہشت گردی کے ایک ادارے کے طور پہ ڈیولپ ہوا ہے، اور اس میں ایک ڈائریکٹوریٹ بنا ہے جس میں ساری ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی اپنی انفارمیشن پول کرتی ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ مختلف صوبوں کو اور دوسری بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہاں سے انفارمیشن دی جاتی ہے، انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ کیا تھریٹ ہے اور کیا تھریٹ نہیں ہے، کہاں کہاں انہیں کیسے کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ کم لوگ نظر ڈالتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ کا بھی ایک کافی بہتر انتظام کیا ہے، جیسے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر تھا، ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر تھا، اس کو باڑ بھی لگائی گئی، کئی جگہ دیواریں لگائی گئی کئی جگہوں سے، تو اس میں سرویلنس بھی بہت بڑھا دی گئی۔ انٹرنلی اگر آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے جو ہمارے مدارس تھے اور جو مساجد تھی ان کے اندر بھی ہیٹ سپیچز جو ہیں یا ایک دوسرے فرقے کے خلاف جو تقاریر ہوتی تھی اس کے اوپر بڑی سختی سے روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے. اور مجھے ایک گورنمنٹ آفیشل بتا رہے تھے کہ صرف پنجاب میں کوئی 4-5 ہزار لوگوں کو, اس سے بھی زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس جرم میں, اور انہیں چھوٹی چھوٹی سزائیں بھی دی گئی. تو اس طرح پورے ملک کے اندر ایک فضا بھی یہ پیدا کی گئی کہ بھائی آپ ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتے, آپ دوسری کمیونٹی کو اور خاص طور پہ فرقے کے خلاف بہت آواز بلند نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ سے پاکستان میں بہت سارے فائنینسز آتے تھے, سپورٹ آتی تھی, ایران سے آتی تھی, تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے اپنے چیک کو کافی بڑھایا, ان ممالک سے بات چیت کی, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور سروسز دوسری جو ان کے ادارے ہیں ان کو متعارف کیا کہ وہ ان چیزوں کو چیک کریں گے. پاکستان کے اندر جو سیکٹیرین وائلنس ہے اس میں ان کے ملک کے شہری اپنے وسائل یا ادارے جو ہیں اپنے ریسورسز استعمال نہ کریں. تو ان بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک عمومی طور پہ فضا بہتر ہوئی.
جی سید جاوید ہادی صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ اس نیکٹا کی اس رپورٹ سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے کرم ایجنسی میں, پاڑے چنار جیسے علاقوں میں, وہ خود کو آج کتنا محفوظ سیکیور سمجھتی ہے؟ جی ہادی صاحب,
جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو کروم ایجنسی پر چنار میں 4 سال میں 12 خودکش حملے ہوئے ہیں, اور گزشت اسی سال 4 خودکش حملے ہوئے ہیں. 2 مہینے پہلے پر چنار میں خودکش حملہ ہوا جس میں 70 سے زیادہ آدمی شہید ہو گئے, 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اور جہاں تک دہشت گردی کا اور فرقہ وارانہ تنظیموں کا تعلق ہے تو جو فرقہ وارانہ تنظیمیں جن کو کالعدم قرار دیا ہے وہ تاحال وہ نام بدل کر اپنے کام میں مصروف ہیں, مشغول ہیں, ان کے دفاتر باقاعدہ موجود ہیں, ان کے لیڈر فرقہ وارانہ تقاریر کرتے ہیں, وہ شیعوں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, شیعوں کے خلاف جلوس نکالتے ہیں. ان کے فعالیت میں اور کام میں تو کوئی ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ البتہ کاغذی طور پر وہ سب کالعدم کرا دی گئے. چند مہینے پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت ان کالعدم تنظیم سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کس حوالے سے کالعدم ہے. وہ ان کے تنظیم ان کے جلوس باقاعدہ جاری ہے, وہ فرقہ وارانہ نعرے لگاتے ہیں, وہ شیعہ فرقہ کے خلاف پوسٹر لگاتے ہیں, اشتہار نکالتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے ان کے جد و جہد میں اور کوششوں میں کمی آئی ہے.
جی
تو یہ کاغذی حد تک تو ہے لیکن عملی ہم کوئی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں, اور ہر جگہ وال چاکنگ موجود ہوتے ہیں, ان کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں, ان کے جلسے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ جاری ہے. ہم تو کچھ محسوس نہیں کریں, پتہ نہیں یہ تنظیمی کیا کہاں ان کو روکا ہے, کس حوالے سے روکا ہے.
اوکے ارشاد محمود صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سید جاوید ہادی صاحب اور کئی دوسرے لوگوں سے آج میرے فون پہ بات ہوئی ہے, خاص طور پر بلوچستان کے بعض علاقوں میں, خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں. ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی جاوید ہادی جیسے ہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بقول شاید بعض علاقوں کو سامنے رکھ کر, کراچی یا پنجاب کے بعض علاقوں کو سامنے رکھ کر یہ رپورٹ جو ہے تشکیل دی گئی ہے. اور یہ کہ جو پوائنٹس ہادی صاحب نے اٹھائے ہیں کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یعنی اشتعال پھیلانے والی بعض ایسی شخصیات ہیں جو اب بھی وہ کھلے عام تقریر کرتے ہیں, اور یہ کہ ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ کاروائی جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی ہے.
دیکھیے میں اسلام آباد, راولپنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں, اور لاہور بھی فریکوینٹلی اور کراچی بھی جانے کا موقع ملتا ہے. تو جو بڑے شہر ہیں اور خاص طور پہ میں عادی صاحب کی بات شاید اس میں وزن ہو کہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے, چونکہ گورننس بہتر ہے, یہاں کی پنجاب کی حکومت بڑی ایکٹیو ہے, یہاں پولیس کا نظام زیادہ اچھا ہے, تو اسلام آباد میں اور ان علاقوں میں تو ہمیں بہت واضح فرق نظر آتا ہے. بین تنظیمیں جو ہیں اب اس طرح سے سرگرم نظر نہیں آتی. اس طرح سے مجھے شاپس پہ کہیں کسی جگہ کچھ چندہ ہوتا نظر نہیں آتا. مساجد میں جیسے میں خود آپ کو میں کئی بار یہ لکھ بھی چکا ہوں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ ٹائپ قسم کی تقاریر ہوتی تھی, افغان جہاد کے بارے میں باتیں ہوتی تھی. دوسری طرف سے تو اب اس طرح کی گفتگو سننے کو موقع سننے کو نہیں ملتی. اس طرح شیعہ جو ہیں ان کے بارے میں جو رویہ تھا پچھلے سالوں میں سوسائٹی کا یا اس طرح کی تنظیموں کا وہ اب کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ بات ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ پارا چنار میں یا جو پاکستان کے جو ایجز ہیں جیسے بلوچستان کے کچھ علاقے, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں گورننس کا, پولیسنگ کا اور ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, حکومت ریاست کی رٹ جو ہے جو عملداری جس کو ہم کہتے ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے, تو ان علاقوں میں شاید اتنا زیادہ اثر نہ ہوا ہو. لیکن بڑے شہروں میں اور مجھے اس کا بہت زیادہ ہے, جیسے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا بڑا اثر نظر آیا ہے. اور میں خود اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مساجد میں جاتے ہوتے تھے جمعے کی نماز کے لیے, تو زبردست قسم کی دوسرے فرقوں کے خلاف تقاریر کی جاتی تھی. وہ آج کل ان کا لیول آپ سمجھ لیں کہ 100% سے کوئی 5% پہ آیا ہے. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ بڑا اسٹرکٹ جو سرویلنس ہے, انٹیلیجنس کی سرویلنس ہے, پولیس کی جو ہے حکومت کی ہے, نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کا, اور پھر جو ہماری پوری اوور آل نیکٹا اور ان سب لوگوں نے مل جل کے یہ کام کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں اور کراچی میں اور بڑے شہروں میں ہو رہا ہے تو رفتہ رفتہ باقی ملک کے علاقوں میں بھی صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ یہ 1980 سے چل رہا ہے اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں, اس کے گروپس بڑے ہوئے, ان کی بہت بڑی پناہ گاہیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان سب کو اوور نائٹ جو ہے نا ٹوٹلی ختم کر دینا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں, اس میں وقت لگے گا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کے جب چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے یہ پھیلنے میں آپ کو بتایا 80s میں سے شروع ہوا تو جا کے 2000 میں یہ پیک پہ پہنچا, تو اب جیسے اس کے خاتمے کی کوششوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہے وقت لگے گا. لیکن ایک چیز جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہو گئی, وزارت داخلہ ہو گئی, نکٹا ہو گئی, دوسرے ادارے ہو گئے, وہ ایک پیج پہ ہیں. کہیں سے ہمیں ریاست ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتی. ماضی میں یہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ شاید ریاست ان لوگوں کے پیچھے ہے, اب کہیں سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ریاست ان کے پیچھے ہے, بلکہ ریاست ان کا تعاقب کرتی ہوئی نظر آتی ہے.
ٹھیک, آپ نے ویسے اسٹیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اور یہ کہ حکومت جو ہیں وہ انڈسکریمنیٹ ایکشن جو ہے وہ لے رہا ہے سب کے خلاف, ایسی شخصیات کے خلاف جو کہ نفرت پر مبنی اسپیچز جو ہیں تقاریر کرتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ افغان جہاد جو ہیں اب اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. لیکن کل ہی سمیع الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری سروس کے ساتھ انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے یہی جو افغان جہاد ہے اس پر باقاعدہ زور دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جاری رہے گی اگر بین الاقوامی افواج جو ہیں وہ نہیں ملک سے نکلتی. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ بات صحیح ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان نے کچھ اقدامات جو ہیں وہ ضرور کیے ہیں, پرتشدد واقعات میں کمی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, پہلی کی طرح جو خراب حالات ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں, لیکن پاکستان پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک خاص طور پر افغانستان میں جا کے کاروائی کرتے ہیں, کیا مستقبل میں یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی؟
دیکھیے, پاکستان کے اوپر بڑا زبردست انٹرنیشنل پریشر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے جو تقریر کی یہ شاید ہی پاکستان اور یو ایس کی ہسٹری میں اس طرح کی اس لیبل لہجے میں کسی امریکی صدر نے پاکستان کے بارے میں گفتگو کی ہو. کانگریس میں بات ہوتی تھی, دوسرے آفیسر کیا کرتے تھے, آفیشلز کیا کرتے تھے, لیکن ایک اتنے ہائیسٹ لیول پہ نہیں ہوتی, تو اس کا ایک ضرور امپیکٹ ہوگا. دوسرا یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ کو جیسے میں پہلے بھی کیا کافی امپروو کیا, بہت زیادہ امپروو کیا. لوگوں کو افغانستان سے آنے جانے میں اب کو اتنی سہولت نہیں جیسے ماضی میں ہوتی تھی. افغان ریفیوجیز یہاں کوئی 20-25 لاکھ رہتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ 15-1.5 ملین کے قریب ہو گئے ہیں. ان کی بھی رجسٹریشن ہوئی ہیں اور ان کے اوپر بھی کافی جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہوا ہے. تو پاکستان میں جنرلی آپ نے سمیع اللہ کی ایک ایکسیپشن ہے, لیکن میڈیا آپ دیکھیے, مین اسٹریم میڈیا دیکھیے, نیوز پیپر دیکھیے, اور لوگوں کے درمیان جو ڈسکورس چل رہا ہے اس میں کہیں بھی مجھے طالبان کی سپورٹ کے یا اس طرح کے جتنے نیٹ ورکس ہیں ان کی سپورٹ کی یا ان کی حمایت میں کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی گفتگو، کوئی چیز کسی قابل ذکر آدمی سے نظر نہیں آتی. لوگوں کا امریکہ سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اس کے بہت سارے اقدامات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اس کی پالیسیز کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ ہتھیار اٹھائیں گے اور ہم جنگ و جدل کریں گے، اس طرح کی باتیں اب پاکستان میں سننے کو کہیں نہیں ملتی ہیں. ہر طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ہمیں اس مسئلے کا پولیٹیکل سولوشن کرنا چاہیے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان، دیکھیے سمیع الحق کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں چلاتے، ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے کہیں بار یہ کہا ہے کہ جی افغانستان کا پرامن حل ہونا چاہیے، اور انہوں نے طالبان کو بھی یہ جو الیکشن ہوئے تھے لاسٹ صدارتی، اس کے بعد طالبان کو کہا کہ وہ افغانستان کے جو پولیٹیکل نظام ہے اس کا حصہ بن جائیں. جماعت اسلامی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے منصورہ، اس میں جو افغانستان کے پاکستان میں سفیر ہیں وہ دو تین بار جا چکے ہیں. حکمت یار بہت بڑے الائی ہوتے تھے جماعت اسلامی کے، وہ آپ کو بتائے کہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد وہ ایک حکومت کا یا مین سٹریم جو پالیٹکس ہے اس کا ایک حصہ بن چکے ہیں. تو اس طرح سے وہ ماحول پاکستان کے اندر نہیں پایا جاتا جو کسی 9/11 کے فوراً بعد ہوتا تھا کہ جی ہمیں کوئی اینٹی کابل جتنی فورسز ہیں ان کی سپورٹ کریں، بلکہ اب یہ ہے کہ افغانستان کو سپورٹ کریں. افغانستان مستحکم افغانستان ہوگا تو وہ مستحکم پاکستان کی ایک ضمانت دے گا.
اوکے، یہاں فیس بک پہ کافی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے شو سن رہے ہیں. زاہد حسین آرین ہیں ہمارے ساتھ، احمد شہباز، عبد الرشید اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، عمیر محمد ہیں، اور عمیر نے یہ پوچھا ہے کہ فرقہ واریت کو مزید کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. آپ جاوید ہادی صاحب بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہیں اور اس طرح کے دیگر جو بعض دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی سیکٹیرین وائلنس کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، کیا مزید اقدامات اسٹیٹ کی جانب سے ہونے چاہیے؟
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت میں ملوث تنظیمیں ہیں، اگر وہ واقعاً کل عدم ہے تو حکومت ان کو عملاً کل عدم قرار دے. آپ کا وزیر داخلہ جب ان کو سپاہی صحابہ کے صدر سے ملاقات کرتا ہے اور ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تو یہ خود آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے نفی کر رہے ہیں، اور جو ان کی دفاتر ہے ابھی تک بحال ہے وہ پوسٹر نکالتے ہیں، قداور پوسٹر فرقہ واریت پر مبنی، وہ جلوس کرتے ہیں، وہ جلسے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں فرقے مختلف شیعہ فرقے کے خلاف. تو یہ بات کرنا تو دلیل نہیں ہے نا، عملاً کیا ہے انہوں نے کہ ان تنظیموں نے جو قلادہ ہے وہ نام بدل کے ایک دوسرے نام سے کام کر رہے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اور وہ تنظیمیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل و غارت میں ہوئے، ان کے جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو کتنے سزائیں ملی، ان کو کتنے وہ کیا، بہت سارے لوگوں کو جو مثلا چور ڈاکو وغیرہ پکڑ گئے ان کو تو سزائیں ملی، جو کئی کئی قتل میں ملوث ہے ان کو کتنے کو سزائیں ملی ہیں. بہرحال اللہ کرے اس طرح ہو جائے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص فرق پڑا ہو.
جی اس وقت لائن پہ فیس بک پہ ممتاز ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زاہد حسین ہیں، انہوں نے بھی کچھ کمنٹس دیے ہیں پروگرام کے بارے میں، لیکن ٹاپک سے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں. امریکی پالیسیز پر آپ بات کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس میں نیکٹا کا یہ کلیم ہے کہ اس میں واضح کمی آئی ہے. تو کچھ کالرز کی جانب ہم چلتے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی کشمیر سے شفقت علی مغل. اوکے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. مردان چلتے ہیں، شمیم خان جی. السلام علیکم جی سر.
السلام علیکم میڈم. اچھا میڈم، معذرت سے کہتا ہوں کہ آپ ٹاپک تو آپ نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ آپ سیرین وائلنس یا جو بھی ہے ملک کے اندر کا، اور آپ افغانستان کا مولانا سمیع الحق کا ذکر لے بیٹھی ہے، تو میں بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قوم امریکہ کو کہ یا انڈیا کو افغانستان میں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے, پوری پاکستانی قوم ان کے پیچھے ہے, طالبان کے پیچھے.
اچھا, کال کرنے کا بے حد شکریہ. یہ بتائیے گا ارشاد محمود صاحب, کالر نے جو, اوکے ایک اور کالر کو ہم لیتے ہیں اٹک سے, غلام خان. جی السلام علیکم غلام خان صاحب, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ارشاد محمود صاحب جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے گا, ایک کالر کو غلام خان کو آپ نے سنا کہ پوری قوم ان کے بقول طالبان کے پیچھے ہیں, اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اس وقت ملک کا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہے؟
لیکن میں ایک تو یہ بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں بڑی خرابی آ گئی. آپ کو پتا ہے اشرف غنی صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے شروع میں کافی کوشش کی تھی, وہ پاکستان آئے اور بار بار اس کے لیے کچھ کوششیں کی گئی, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیول پہ جب تک کوئی ریلیشن شپ آپس میں بڑھتی نہیں, یہاں سے پارلیمنٹ کے وفود وغیرہ بھی گئے, تو اس وقت تک پھر یہ اس میں کافی مشکلات رہتی ہیں. لیکن بیانیہ یہی ہے جنرلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو لبرل پارٹیز ہیں, جو ہمارا میڈیا ہے, اس میں ایک شکوا یہ پایا جاتا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف فارم میں وہ یوز ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو میڈیا ہے, تو اس میں ہر طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے, بارڈر مینجمنٹ کو اور بہتر کرنا چاہیے, وہاں جو پیپل ٹو پیپل جو ریلیشن شپ ہے اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہیے, میڈیا کے درمیان کولیبریشن ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان نے سب سے زیادہ افغان مہاجرین کو یہاں سنبھالا دیا, سب کچھ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان, نا جنگ کے اثرات بھی ہوئے, لیکن چار بندے, آپ دو بندے بھی ایسے نہیں ہیں جو پاکستانی نامن نگار یا ہمارے میڈیا کے ٹی وی چینلز کے قابل میں ہوں یا قابل کے لوگ یا پاکستان سے رپورٹنگ کرتے ہوں. اس طرح یونیورسٹیز میں ہمارے لوگوں کا آپس میں اتنا وہ نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. تو پیپل ٹو پیپل جو ریلیشن شپ ہے, اسی طرح ٹریڈ کا, بزنس کا, تو ایک بہت سارا ایک ملٹی فیسٹ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, سول سوسائٹی کے درمیان کرنا پڑے گا. ابھی تک تو یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کسی حد تک کرتے ہیں, لیکن پبلک کے اور افغان سول سوسائٹی, وہاں کا میڈیا, وہاں کے اکیڈیمکس اور ان کے پاکستانی کاؤنٹرز پارٹ کے درمیان کوئی قابل ذکر ریلیشن شپ نہیں ہے جس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بیانیے کو دونوں سائڈ پہ بدل سکیں. میں خود کابل گیا, مجھے جانے کا موقع ملا, وہاں پرسپشن ہی ٹوٹلی پاکستان کے بارے میں مختلف ہے اور ہمارا پرسپشن ان کے بارے میں بڑا مختلف ہے. جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ان کے کانسرنس بڑے جینوئن ہیں, بہت سارے ہمارے کانسرنس بہت سارے پاکستانیوں کے جینوئن ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے ایک مسلسل جو ہے نا ایک سول سوسائٹی کے لیول پہ ایک ڈائیلاگ کی بڑی ضرورت ہے, تاکہ کچھ الٹرنیٹو بیان یا نیریٹو سامنے آ سکے گورنمنٹ کے نیریٹو سے ہٹ کے.
جی جی آپ بات جاری رکھیں.
جی تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں اب ایک ان کے درمیان ایک آپ کو بتاؤ گا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی ہے, تو اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو زیادہ فعال ہو کے سامنے آنا پڑے گا. البتہ یہ کہ پاکستان میں ایک اکراس کا پاکستان ایک بات سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم افغانستان میں پرامن افغانستان, وہ ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے. اگر افغانستان کے اندر بدامنی رہے گی تو اس کے اثرات سے پاکستان کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا ہے, تو اس لیے افغانستان کا مستحکم ہونا پاکستان کے ضروری ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ چند دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف اور افغانستان کے آرمی چیف کے درمیان بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کی جو آرمی ہیں ان کے درمیان بات چیت ہو. کچھ ہفتہ پہلے یہ بات ڈیسائڈ کی گئی تھی کہ دونوں ممالک کی انٹیلیجنس کے درمیان بھی, یہاں کی پاکستانی اور افغان انٹیلیجنس کے درمیان ایک ریگولر کانٹیکٹ ہوگا. وہ آفیشلی تو ڈیسائیڈ ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ جو اس کو جتنا فنکشنل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا, تو اس کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر جو ہے جو مینجمنٹ ہے لوگوں کے آنے جانے کی, اس کو خاص طور پہ بہت ہی زیادہ منظم کرنے کی ضرورت.
جی بے حد شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ارشاد محمود صاحب, سید جاوید ہادی صاحب, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر صوبہ خیبر پختونخوا کا جو ضلع شانگلہ ہے وہاں پر 6 NGOs پر پابندی لگائی گئی ہے, ان کے کام کو روک دیا گیا ہے. اس کی وجوہات جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور مقامی سطح پر کیا رد عمل اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے اس پہ بات کریں گے. پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم گل. اور اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں قبائلی اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں غیر سرکاری تنظیموں کی ایک انجمن کے سربراہ زر علی خان افریدی صاحب, اور کچھ دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب. زر علی خان افریدی صاحب بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں, خوش آمدید. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو این جی اوز بند کی گئی ہیں ضلع شانگلہ میں, عام طور پر کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے مقامی سطح پر؟
ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے, بلکہ یہ 2014 سے جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی, تو سول سوسائٹی یہاں پہ جو ہے این جی اوز جو ہے یہ زیر اعتاب تھے اور اب بھی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا پہلا جو دور تھا اس میں بھی سول سوسائٹی کی جو صورتحال تھی وہ اچھی نہیں تھی, لیکن اس مرتبہ خود کی حکومت میں سول سوسائٹی کا جو سچویشن ہے, جو کنڈیشن ہے وہ کمزور ہے, بہت خراب ہے, اور ہر وقت اس کا جو منسٹر کا انٹیریئر چودھری نثار علی خان وہ اس کے پیچھے لگا تھا. اس کا خیال تھا کہ یہ سول سوسائٹی جو ہے یا این جی او جو ہے یہ کسی کوئی غیر ملکی ایجنڈے کو آگے لے جا رہے ہیں, حالانکہ اس طرح نہیں تھا. یہاں پہ جو سول سوسائٹی ہے یا این جی اوز ہے اس کی شکل میں, آرگنائزیشن کی شکل میں کام کرتی ہے, تو اکثر ان چیزوں پہ کام کرتی ہے جس طرح کے انسانی حقوق ہے, امن ہے, ڈیموکریسی ہے, چائلڈ رائٹس ہے, ویمن رائٹس ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے ڈکلیریشن جو ہے یا کنونشن یا کوویننٹ جتنے بھی ہے پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیے ہیں. مثلاً یو این ڈکلیریشن ہے 1948 کا تو ڈکلیریشن ہے, لیکن پاکستان نے اس کو مانا ہے, اور یہ ایک پاکستان جتنے بھی قوانین بنائے گا اپنے ملک کے اندر تو اس کے پیرامیٹر کے اندر وہ بنائے گا. اسی طرح آئی سی سی پی آر ہے یا سیڈا ہے یا چائلڈ رائٹ کنونشن ہے, اسی طرح بہت سارے 4 کنونشن ہے, تو یہ پاکستان اس کا ریٹیفیکیشن کیا ہے. تو ان رول جو ہے ان چیزوں پہ کام کرتی ہے, لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ چائلڈ سیوری چلڈرن کا جو واقعہ ہوا تھا, تو اس کے بعد ان جی اوز کو بالکل زیر اعتاب کیا گیا ہے, حالانکہ وہ واقعہ جو تھا وہ این جی اوز کا نہیں تھا, لیکن این جی اوز کو پھر بدنام کیا گیا کہ این جی اوز جو ہے وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یہ ایک بہانے ہیں. تو جہاں تک شانگلہ کا تعلق ہے تو یہ ایک تسلسل ہے.
رائٹ, اوکے. اور یہ یہاں پہ یہ تسلسل کیوں ہے یہ ہم ہمیں شوکت یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم یوسف زئی صاحب.
وعلیکم السلام.
جی یوسف زئی صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شانگلہ میں جو 6 این جی اوز پر پابندی لگائی گئی ہے, ان کے کام کو روکا گیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس صوبے میں. اس سے پہلے بھی کئی این جی اوز کو کام کرنے سے روکا جا چکا ہے. اس دفعہ شانگلہ میں یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں 6 این جی اوز کے خلاف, اس کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈپٹی کمشنر نے خود یہ اقدامات اٹھائے ہیں اور اس میں صوبائی حکومت کو کسی طریقے سے آن بورڈ نہیں کیا گیا, گو کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے انتظامیہ کا ایک حصہ ہے. لیکن جو میں نے معلومات لی ان سے,
ڈپٹی کمیشن کا قطع کلامی, معاف یوسف زئی صاحب, ایک منٹ, جو ڈپٹی کمیشن کیا بات کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے.
نہیں, آپ نے میری بات آپ پوری سن لیں تو پھر آپ کو
جی.
ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جن این جی اوز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, جنہوں نے رینیول نہیں کیا ہے, تو وہ بغیر اس کے کام کر رہی ہے, تو اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو اس لیے جو یہ ویسے تو یہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو بھی این جی او کام کرتی ہے وہ اس کے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے, این او سی ہوتی ہے, یا اس کو جو ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی مدت کے لیے یہاں کام کرنا ہے. تو جب آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے یا تو رینیول ہوتی ہے یا پھر وہ این جی اوز وائنڈ اپ کر کے چلی جاتی ہے. یہاں پہ شانگلہ میں اور کوہستان میں اور ان علاقوں میں ایسا ہے کہ بغیر رینیول کے یہ این جی اوز یہاں پہ دفتر کھولے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر این جی اوز کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. دفتر کھلا ہے ان کا, ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, ایک وہ تو وہ تمام این جی اوز جو کہ جن کی رینیول نہیں ہے, جن کے پاس این او سی نہیں ہے, ان کو بند کیا گیا ہے. وہ این جی اوز کو جن کے پاس باقاعدہ این او سی ہے, باقاعدہ ان کی رینیول ہو چکی ہے, ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جا رہا. تو مطلب یہ تو کسی بھی ملک کے قانون ہو سکتا ہے کہ آپ باہر کے کوئی بھی این جی اوز اگر کام کرتی ہے اور اگر اس کے پاس این او سی نہیں ہے یا رینیول نہیں کیا ہے, تو میرے خیال سے کوئی بھی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو چھوڑے کہ جی آپ کام کرتے جائیں.
ٹھیک, اوکے, یہ پوائنٹ ہم ظہیر علی خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی جو ترقیاتی کام ہیں وہاں پہ, سماجی اس میں ترقی میں یہ کافی لوگ کام یہ این جی اوز کر رہی تھی, تو کیا حکومت کی جانب سے کچھ متبادل سروسز جو ہیں وہ دی گئی ہیں ان علاقوں کو؟
دیکھیں, وہاں پہ میرے خیال سے جس سے پاکستان بنا ہے, یہ پہلا موقع ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کہ لوگوں کو پینے کے پانی کی اسکیمیں دی جا رہی ہیں. اس وقت مور دین 150 پانی کی اسکیمیں اس وقت جاری ہیں 150 علاقوں میں, اور وہ سرکار کی طرف سے ہے. اسی طرح روڈ کے سیکٹر میں کم از کم 2 ارب روپے سے زیادہ کے سڑکوں پہ لگائے جا رہے ہیں, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا شانگلہ میں. اس سے پہلے میں بالکل مانتا ہوں کہ اگر چھوٹی سڑک بنی ہے وہ بھی این جی او نے بنائی, مطلب این جی او کے رول کو ہم چیلنج نہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ این جی او کا اپنا ایک رول ہے, اور بالکل کئی این جی او اچھا کام بھی کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کو بار بار متنبع کیا گیا کہ آپ اپنے رینیول کر دیں, تو وہ رینیول کی طرف نہیں جا رہے. یعنی جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس سرکار کا وہ ہے ہی نہیں, تو آپ کیسے کا اگر ہر ایک کو اس طرح کام کرنے دیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی قانون نہیں رہا نا.
ٹھیک, اوکے, بالکل. آپ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سیٹ رولز ہیں جس طرح باقی اداروں کے لیے ہیں, اس طرح آپ کا کہنا ہے کہ این جی اوز کے لیے بھی کچھ سیٹ رولز ہیں. ان کے لیے این او سی, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ لینا ضروری ہوتا ہے. ظہیر علی خان صاحب, یوسف زئی صاحب کا کہنا ہے کہ ان یہ جو این جی اوز ہیں ان کے پاس این او سیز نہیں تھے, اسی وجہ سے ان کو کام سے روکا گیا ہے. اور یہ بھی ساتھ آپ بتائیے گا کہ یہ این جی اوز ان کا اصل کام کیا تھا. ظہیر علی خان,
سوسائٹیز ایکٹ 1860 کا ایک قانون ہے, ایکٹ ہے, اس کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں, اور سوشل ویلفیئر آرڈیننس 1964 کا ایک آرڈیننس ہے, اس کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں, ان کا رجسٹریشن ہوتا ہے, ان کا بورڈ ہوتا ہے, ان کے اپنے پالیسیز ہوتے ہیں, اس کے اسوسیز ہوتے ہیں, اس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بغیر تو گورننگ باڈی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو حکومت کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے ہوتی ہے نا قانون کے تحت, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہر سال سوسائٹی ایکٹ کا 1860 کا جو ہوتا ہے ہر سال ہم رینیول بھی کرتے ہیں. یہ سوکھت سبھی صاحب نے صحیح کہا, رینیول بھی کرتے ہیں. اگر رینیول اس سرٹیفکیٹ پر لے تو ہوتا ہے کہ اگر رینیول نہ ہو تو پھر یہ سرٹیفکیٹ قبول نہیں ہوگا. تو جو فیلڈ میں کام کرتے وہ رینیول بھی کرتے ہیں. باقی یہاں پہ سیو دی چلڈرن ایک آرگنائزیشن تھی جو بہت بڑا اچھا کام کرتی تھی, اور خاص کر اس کا کام بچوں کے ویلفیئر پہ, ان کے پروٹیکشن پہ, ان چیزوں پہ اس کا فوکس تھا. اس کو فاٹا کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر اس کو بند کیا گیا. یہاں تک دوسری آرگنائزیشن تھی جس کا فاٹا اور خیبر پختونخوا میں اس نے کام کیا, کیمپ کے نام سے, اس کو بھی بند کیا گیا. بہت سارے آرگنائزیشن یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا
جی.
لیکن ان کو پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر انہیں اجازت دی گئی, اور یہاں پہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے اندر ان کو سیکیورٹی تھریٹ کا نام دیا گیا. یا یہ پیٹریاٹک نہیں ہے, یہاں پہ پیٹریاٹزم کو خطرہ ہے. تو یہاں پہ ڈونرز جو ہمارے ہوتے ہیں, چین کی این جی او زیادہ تر ڈونرز پہ چلتے ہیں ڈونیشن پہ, تو وہ ڈونرز بھی اوپر کے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ڈرتے ہیں, یا ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, تو وہ بھی اپنے پیسے کو اٹھا کے وہ سندھ اور کراچی میں, یہ سندھ اور پنجاب میں لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی حساب کتاب دینا ہوتا ہے. ابھی ہمارے فاٹا کے اندر 8 این جی اوز کو اجازت نہیں ملی. یہ کورم کے اندر, بجور کے اندر, خیبر کے اندر, ممن جنسی کے اندر 8 آرگنائزیشن کو اجازت نہیں ملی. حالانکہ ہمارے پاس رینیول بھی تھا, ہمارے جتنے بھی حکومت کی طرف سے جو لوازمات ہوتے سارے ہم پورا کرتے, لیکن پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ملی. فاٹا سے ٹریس نے ہمیں اجازت دی, لیکن اوپر سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ ہم لوکل لوگ ہیں, لوگوں کو جانتے, لوگ ہم کو جانتے ہیں, اور ہمارا کوئی اتنا ایجنڈا بھی نہیں ہے, ہیڈ نہیں ہے. ہم تو پیس کے ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں, اور وہی چیز جو نیشنل ایکشن پلان میں فاٹا کا نام دیا گیا تھا کہ فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ڈیولپمنٹ کے لیے یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. اگر لوگوں کو پولیٹیکل ایجوکیشن نہ ہو, اویئرنیس نہ ہو, چیزیں گراس روٹ پہ نہ ہو, تو ڈیولپمنٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟
یوسفزئی صاحب, کہاں تک افریدی صاحب سے کہاں تک آپ افریدی صاحب سے ایگری کرتے ہیں, اور اس میں کہاں تک صداقت ہے کہ بعض جو این جی اوز ہیں جن کو کہ خیبر پختونخوا فاٹا میں بند کیا جاتا ہے, وہ جا کے اپنا کام جو ہے پنجاب میں کرتی ہیں, یا یہاں کی جو فنڈز ہیں این جی اوز کی وہ وہاں ڈائیورٹ کر دی جاتی ہیں اس صوبے میں, اس میں کہاں تک صداقت ہے, اور اس کو آپ کہاں تک فیڈرل لیول پہ اس ایشو کو کبھی آپ لوگوں نے اٹھایا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں, ہمارا ان کی جو باتیں تھیں بالکل کچھ صحیح بھی ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں آج تک کسی این جی او کو بین نہیں کیا گیا, نہ اس کو اس طرح کے جی ایم کو اجازت نہیں گئی. یہ فاٹا کی بات کر رہے ہیں, فاٹا جو ہے وہ کم اندر فیڈرل گورنمنٹ, تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اس کا جواب دے سکتی ہے کہ وہ فاٹا میں کن این جی اوز کو چھوڑتی ہے, کن کو نہیں چھوڑتی. لیکن خیبر پختونخوا میں تمام جتنے نامی گرامی این جی اوز ہیں, فارن ایڈ سے جو چلتی ہیں, لوکل جو چلتی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹھیک ٹھاک مطلب وہ دے رہے ہیں. لیکن جو کچھ این جی اوز ہیں جو سال سال سے مطلب اپنا رینیول نہیں کرتی, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے دفتر بھی کھولے رکھے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کو شاید ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو انہوں نے اس ریسپانسبلٹی کو سوچا ہوگا, کیونکہ ہماری بات ہی انہوں نے کہا جی, بار بار ان کو کہا گیا کہ جی اپنا رینیول کر دیں. آپ بغیر رینیول کے آپ ہمارے ضلع میں کیسے کام کر رہے ہیں, دفتر آپ نے کیسے کھولے ہیں, اور کچھ این جی او کا کام بھی نہیں ہے, ویسے ہی انہوں نے دفتر کھولے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگزام اٹھانا پڑا. لیکن اس کے علاوہ جو 5-6 دفتر جو بند کیے گئے, اس کے علاوہ بہت ساری این جی اوز ابھی بھی کام کر رہی ہیں, مطلب سی ڈی ایل ڈی ہے, ایس آر ایس سی ہے, اس کے اندر بہت سارے اور این جی اوز ہیں. تو این جی اوز پہ تو پابندی نہیں ہے, لیکن جو قانون کے مطابق نہیں چلیں گی تو ظاہر ہے قانون تو سب کے لیے برابر ہے, چاہے وہ فارن این جی او ہو, لوکل این جی او ہو, یا وہ دوسرے ادارے ہوں. یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں این جی اوز کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, یہ مجھے عجیب سا لگا ہے. کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ تعاون کر رہے ہیں, ہم نے سب سے زیادہ این جی او کو فیسلیٹیٹ اس لیے کیا ہے کہ واقعی این جی او سے بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے لوکل کمیونٹی کو. تو وہ تو ہم کسی صورت ایسا نہیں کر سکتے کہ جی ان سے کہیں کہ جی آپ یہ فیسلٹیز نہ دیں. لیکن جو این جی او جو غیر قانونی کام کر رہی ہیں,
آپ کا کہنا ہے کہ جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں یا جن کے پاس این او سیز نہیں ہیں ان کو روکا گیا ہے, لیکن اس سے ظہیر علی خان صاحب جو ہیں وہ ایگری نہیں کرتے. کچھ کالرز ہیں, مختصراً ان کو ہم سننا چاہیں گے. چترال سے محمد شفیع صاحب, جی السلام علیکم.
محمد
شفیع صاحب السلام علیکم. جی شناز بہن کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟
بالکل ٹھیک. کوسچن آپ,
ایک تو گزارش میں یہ کروں گا کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے یہ اپنے من مانی سے این جی اوز چلانا چاہتا ہے. جو کام این جی اوز والے کرتے ہیں یہ لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود تو کام نہیں کرتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2013 سے لے کر اب تک جو ہے حفاظتی بند کے لیے کوئی 12 سے 15 اپلیکیشن جو ہے یہ میں نے دی ہے. آج تک ہمارے ایم پی اے کا کہنا ہے کہ جی مجھے صوبائی حکومت فنڈ نہیں دیتا ہے. بھائی جب آپ ایک ایم پی اے کو فنڈ نہیں دیتے, این جی اوز کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں, تو کل آپ کو ووٹ کون دے گا؟ تو یہ لوگ کریڈٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن این جی اوز والے جو ہے
آپ کو ہم نے سنا. اور بھی کالرز ہیں, بہت شکریہ محمد شفیع صاحب آپ کا. اٹک سے غلام خان صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم جی, کیا حال ہے جناب, خیریت ہے؟
جی بالکل ٹھیک. کوئی کوسچن؟
اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں. امن سکون ختم ہو چکا ہے, یعنی ایک لحاظ سے چوری ہو چکا ہے. تو جس کی چوری ہوتی ہے وہ ہر آدمی پہ شک کرتا ہے. منافقت اور کرپشن کا دور دورہ ہے. ایسے حالات میں اگر این جی اوز کوئی معصومانہ طور پہ کام کرنا چاہیں تو ایسی حالت میں تو شک کیا جائے گا, امن ہو جائے تو ضرور آئے ان کی پذیرائی ہوگی.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. محمد صادق اس سیگمنٹ کے لاسٹ کالر چاغی سے ہمارے ساتھ ہیں.
بالکل باجی, السلام علیکم.
السلام علیکم
باجی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پہلے تو سب سے پہلے حکومت تحریک انصاف کا ہے, میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بالکل عمران خان صاحب جو ہے ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ این جی اوز کے اندر جو تعاون کرے اور اس مکمل کام کو آگے چلنے کے لیے باجی جو ہے بہتر دیا جائے. بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ آپ کا. اور فیس بک پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عبدالحمید تبسم صاحب, اسلم میمن صاحب ہیں اور سریر ملک صاحب, انہوں نے بھی کمنٹس جو ہیں وہ کچھ کیے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. بے حد شکریہ آپ لوگوں کا. لیکن اس وقت یہ ٹائم ہوا ہے اس سیگمنٹ کو سمیٹنے کا, کیونکہ ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب ویل نون نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے پاکستان سے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. یہاں ایک امریکی طرزیہ نگار عرفان ملک صاحب, اور ان سے ہم بات کریں گے آج جوہری دھماکوں کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے اس پر. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی السلام علیکم.
جی ڈاکٹر نیر صاحب, آج جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ہر سال 29 اگست کو جوہری دھماکوں کے خلاف عالمی دن مناتا ہے, یہ بتائیے گا کہ اس دن کو منانے کا مین مقصد جو ہے وہ کیا ہے, اور کیا موجودہ صورتحال میں اس کی اہمیت کیا ہے اس دن کی؟
دیکھیے, اس دنیا میں جوہری دھماکے بہت زیادہ کیے گئے. آبادیوں پہ تو خیر دو ہی امریکہ نے بم پھاڑے, لیکن اس کے علاوہ ہزاروں ٹیسٹ ہوئے امریکہ کی طرف سے بھی, روس کی طرف سے بھی, اور جتنی قوتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایٹمی قوتیں کہا ہے, جو اب 5 + 4 = 9 قوتیں ہیں, ان سب نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں. ان کے خلاف 90 کی دہائی کے اندر سی ٹی بی ٹی نام کی کے معاہدے کی طرف پیش قدمی ہوئی, اور پھر سی ٹی بی ٹی کا جو معاہدہ ہے کمپریہنسو ٹریٹی, اس کے اوپر ایک اتفاق ہو گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ جس کے اندر میرے خیال میں سب کو مکمل طور پر متفق ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ ابھی روبہ عمل نہیں ہوا. اس لحاظ سے روبہ عمل نہیں ہوا کہ اس میں شرط لگی ہوئی تھی کہ 42 ممالک ایسے ہیں کہ ان کی دستخط جب تک نہیں ہوں گے اور سب تک یہ روبہ عمل نہیں ہو سکتا, اور ان ممالک کے اندر ہندوستان, پاکستان اور شمالی کوریا ایسے ہیں جنہوں نے دستخط بالکل نہیں کیے. ان کے علاوہ کچھ ممالک ہیں جنہوں نے دستخط تو کیے ہیں
جی,
لیکن ان کو انہیں ریٹیفائی کرنا تھا. ریٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ملکی قوانین کو اس کے لحاظ سے بدلنا تھا تاکہ وہ پھر ان کے ملکی قوانین سے تضاد نہ رکھتے ہوں. ان میں امریکہ جو اس تحریک میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکٹیو مذاکرے کرنے والا ہے, اس نے دستخط تو کر دیے ہیں لیکن ریٹیفائی نہیں کیا. نہ چائنا نے کیا, نہ ایجپٹ نے کیا, نہ ایران نے کیا. تو اب یہ جو ہے, اور اسرائیل نے بھی دستخط کر دیے لیکن اس کو ریٹیفائی نہیں کیا.
اچھا, اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟
کرنے کی وجہ سے بھی
جی
کہ روبہ عمل نہیں ہوگا.
ان ممالک کا سی ٹی بی ٹی پر دستخط نہ کرنے کی کیا وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیے, سی ٹی بی ٹی پر دستخط نہ کرنے کی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان, پاکستان اور نارتھ کوریا اپنے لیے تو یہ حق رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو دوبارہ ٹیسٹ کر لیں. حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کہا ہوا کہ نارتھ کوریا تو مانتا نہیں ہے, وہ پہلے مانتا تھا, بعد میں جب اس کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو اس نے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے. اور اب پچھلا ٹیسٹ تو اس نے ایک سال پہلے کیا تھا, ستمبر 2016 میں کیا تھا, تو اور اس سے پہلے وہ 4 ٹیسٹ اور کر چکا تھا. تو لہٰذا وہ ایک ایسا ملک ہے جو ابھی بھی میرے خیال میں جو کچھ شواہد ایسے تھے کہ جیسے آج کل ٹیسٹ کی سائٹس پہ کچھ حرکت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک کا ٹیسٹ وہ آج کل پھر کر دھماکہ اور کر دے. ہندوستان اور پاکستان جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ کہہ تو دیا کہ ہم اب آئندہ کبھی دھماکے نہیں کریں گے, لیکن چونکہ دھماکوں کی ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے ابھی تک بہت سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کے دھماکے نہیں کیے ہیں, لہذا انہوں نے اپنے پاس یہ آپشن رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت وہ یہ دھماکہ کر کے ٹیسٹ کر کے یہ دیکھ لیں کہ ہاں ان کا یہ ڈیزائن کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ سائن کر دیں. یہ وجوہات تھے انہوں نے نہیں کیے. لیکن جن لوگوں نے ریٹیفائی نہیں کیے, اس میں امریکہ اور چین اور ایک دو ممالک اور ہیں, ان کا ریٹیفائی نہ کرنے کا جو کی وجوہات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. ایسی سادہ وجوہات نہیں ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسے کام جو اقوام متحدہ کرتے ہیں کہ ہر سال اس قسم کا دن مناتے ہیں, وہ اسی لیے مناتے ہیں کہ ان ممالک کے اوپر دباؤ پڑے کہ وہ سائن کر دیں اور ریٹیفائی کر دیں.
ٹھیک, لیکن ابھی تک بعض ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کیا, اقوام متحدہ کو کوئی خاطرخواہ کامیابی جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہے. ایک بڑی مثال شمالی کوریا کی ہے. آج بھی انہوں نے ایک جوہری تجربہ کیا ہے اور پہلی دفعہ اس بیلسٹک میزائل کو جاپان کے اوپر سے گزارا ہے, جس پر جاپان جو ہے انہوں نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی ہے. اس حوالے سے سلامتی کونسل کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں شمالی کوریا جیسے ممالک سے نمٹنے کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
مجھے پتہ نہیں کہ کیا رہ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شمالی کوریا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری دنیا میں اگر یہی دستور ہے تو پھر مجھے کوئی روک نہیں سکتا. میزائلز لوگوں نے بنائے ہیں, میزائلز وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, ہتھیار بنائے ہیں, ہتھیار ٹیسٹ کرتے رہے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ جب شمالی کوریا اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ تقریباً طے پا چکا تھا, اس میں شمالی کوریا اپنے ہتھیار کا پروگرام ختم کر رہا تھا اور اس کے عوض اس کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کے واسطے مدد ملتی, اس معاہدے کی خلاف ورزی اس کے مخالف ملکوں نے کی. مخالف ملک دو تھے, امریکہ اور جنوبی کوریا. اس کی وجہ سے اور جاپان, اور اس کی وجہ سے वो बिफर गया, उसने कहा ठीक है आप लोग ये मेरे साथ माहिदा करके मुकर गए तो मैं फिर अपने पास जो कुछ भी मेरे पास मौजूद मवाद उससे मैं धमाके शुरू कर देता हूँ। 2006 में उसने धमाके कर दिए। तो मेरा मतलब कहने का जो है वो ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिससे के निगोसिएशंस मुसलसल चल रही हैं, लेकिन उन निगोसिएशंस के नतायज किसी सूरत में भी दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जनूबी शुमाली कोरिया जो है वो उनसे मुतमईन नहीं है, वो मुसलसल डरा रहा है कि मेरे पास हथियार भी हैं, मेरे पास मिसाइल भी हैं, मैं और मुल्कों पे हमले कर सकता हूँ। जापान का खौफ बिल्कुल बचा है, मगर आपको हमको इस बात से खौफ होना चाहिए कि अगर जापान के खौफ का मदावा नहीं हुआ तो जापान भी एटमी हथियार और मिसाइल बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि जापान की अपनी सलामती जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अगर जापान ने ये फैसला किया कि वो मिसाइल और एटमी हथियार बनाना शुरू करेगा तो उसके पास टेक्नोलॉजी इस हद तक मौजूद है कि वो महीनों के अंदर, हफ्तों के अंदर ये सारे काम कर लेगा। हमें उस वक्त डरना चाहिए।
ठीक डॉक्टर नेहर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी इससे पहले कि इरफान मलिक साहब की जानिब हम जाएं। जोहरी धमाकों को रोकने के लिए यूएन जो है उसको मजीद ऐसे कौन से इकदामात करने चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो उसने अभी तक नहीं किए, मजीद क्या कर सकता
है यूएन? बताना मेरे लिए बात मुश्किल है। मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म का दबाव इस वक्त वो अपने इस डे से मना रहे 29 अगस्त के वो बहुत अच्छा है, मगर उसके साथ साथ उनको सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है सीटीबीटीओ जो यूनाइटेड नेशंस के तहत है उसको एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसमें वो लोग जिन्होंने साइन नहीं किए उनको दावत देनी चाहिए और जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया उनको दावत देनी चाहिए। उसके बगैर सीटीबीटी रूबा अमल नहीं आ सकती। एक दफा ये रूबा अमल आ जाए, तमाम दुनिया इसके ऊपर इत्तेफाक कर ले, तो फिर ये मसला हमेशा के लिए एक तरफ हो जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब हमें टाइम देने का, कुछ देर के लिए आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। इरफान मलिक साहब आपकी जानिब हम आना चाहेंगे, ये जो आज शुमाली कोरिया की जानिब से एक और जोहरी तजुर्बा किया गया है, और जिस तरह मैंने कहा कि पहली दफ़ा इनका बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो जापान के ऊपर से गुज़रा है, काफ़ी सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है, आप ये बताइए कि शुमाली कोरिया को उनकी जो जिसको के इश्तियाल अंगेजी कहा जा रहा है एक तरह से, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए आलमी बरादरी को?
जी इसके दो ऑप्शंस हैं आलमी बरादरी के पास, एक तो है कि भी प्रेशर उन पर डाला जाए और एक डिप्लोमेसी है, और मेरे ख्याल में दोनों एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए। प्रेशर में एक मिलिट्री एक्शन है और दूसरा है इकोनॉमिक सैंक्शंस और इस टाइप की चीजें, और उसमें भी आई वुड से कि जी इकोनॉमिक सैंक्शंस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, मिलिट्री एक्शन जो है वो काफी प्रोवोकेटिव होगा और उसका वो जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट है वो उसका गलत इस्तेमाल करके और ऐसे अटैक्स कर सकती है और जैसे कहते हैं ना जी के तंग करने की बात कर सकती है। तो मिलिट्री एक्शन को रोका जाए, थ्रेट जरूर रखें कि भी हम मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा है कि जी ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, तो वो ऑप्शन टेबल पे जरूर रखिए, बट दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। पहले जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस उधर डालनी चाहिए नॉर्थ कोरिया पे, और फिर साथ ही साथ डिप्लोमेसी चाइना जापान साउथ कोरिया जो उधर के ममालिक हैं उस एरिया के उनको इन्वॉल्व करके नॉर्थ कोरिया पे प्रेशर डालना चाहिए, इन पर्टिकुलर चाइना, आई थिंक सबसे ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस है, पे भी प्रेशर डालना चाहिए कि जी ये जो काम तुम कर रहे हो یہ نہ تمہارے لیے بہتر ہے نہ اس خطے کے لیے بہتر ہے.
ٹھیک, اوکے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور عرفان ملک صاحب, ٹیکسس کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکوری ایفرٹس جو ہیں وہ اس وقت پیک پہ ہیں. آج صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس ریاست کا دورہ بھی کرنے والے ہیں. بتائیے گا یہ جو پورا پروسیس تھا, یعنی جو وارننگ دی گئی طوفان سے پہلے, جس پہ کچھ نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اس قسم کی نہیں تھی, وہ شدت جو ہے طوفان کی نہیں بتائی گئی وارننگ میں جو کہ بتانی چاہیے تھی. ریکوری ایفرٹس آپ کے سامنے ہیں, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے عمل کو؟
جو یہ جو ویدر والے لوگ ہیں, ماہرین جو ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پوری ان کو وارننگ دی تھی. ہیوسٹن کے میئر نے ایک ڈیسیجن لیا تھا جس پہ اس نے لوگوں کو ہیوسٹن شہر چھوڑنے کے اوپر نہیں کہا تھا, مطلب انکریج نہیں کیا تھا. اور ایک وہ آسان کام بھی نہیں ہے. ہیوسٹن جو ہے امریکہ کی ون آف دا لارجسٹ سٹیز ہے, مطلب کوئی ایک چھوٹا شہر نہیں ہے جس طرح باقی جو چھوٹے شہر تھے ٹیکسس کے ساحل پہ, جہاں پہ پہلے یہ ہاروی سب سے پہلے لینڈ فال کیا. ادھر کے تو لوگ آرام سے نکل گئے, پر جب آپ کے ہیوسٹن جیسے شہر کے لوگوں کو, ملینز آف لوگوں کو نکالنا آسان کام نہیں. اور یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک ریٹا ایک ادھر طوفان آیا تھا, اس وقت انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی تو اس میں کئی لوگ نکلنے کے میں ایکسیڈنٹس اور دوسری وجہ سے مارے گئے تھے. تو اس دفعہ ہیوسٹن کے میئر نے کہا کہ جی نہیں نکلنا. اس کی وجہ سے ان پہ نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ جی آپ نے ان کو لوگوں کو کیوں نہیں نکالنے کو کہا. تو اب یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے, بعد میں پتہ چلے گی. بٹ جو مین ابھی جو ہے وہ آپ نے جیسے کہا کہ ابھی طوفان ختم نہیں ہوا ہے, طوفان کا پہلا زور آیا تھا, اب وہ دوبارہ پانی لے کے نیکسٹ لیول اس کا آ رہا ہے, 10-20 انچ بارش ابھی اور بارش ہونے کا امکان ہے. اور ہیوسٹن کا جو گراؤنڈ ہے وہ بالکل سیچوریٹ ہوا ہوا ہے اور وہ فلیٹ لینڈ ہے, وہ پانی جو پہلی زمین پہ گر چکا ہے اس کو کہیں جانے کی جگہ نہیں. اور پانی جو آئے گا تو اسے اور فلڈنگ ہوگی, اور لیول بڑھے گا, جیسا کہ کیٹرینا کا ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے لوئیزیانا میں. تو اس لیے جو نیکسٹ فیو ڈیز ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہیں, اور اس کا اکنامک لاس بھی کافی ہے. یہ جو نیو یارک کے بینکرز ہیں گولڈمن سیکس اور جے پی مورگن, وہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 30 بلین ڈالر سے زیادہ کا اکنامک لاس اس کی وجہ سے ہوگا. پیٹرول کی پرائسز بڑھ جائیں گی کیونکہ سب ریفائنریز جو اس ایریا میں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے شارٹیج پیٹرول کی ہوگی, تو امیڈیٹلی پیٹرول کی پرائسز بڑھ جائیں گی. اور اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کافی ہوگا جی,
وہ بھی جی بالکل. اور ٹائم سے پتہ چلے گا کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. بہت شکریہ عرفان ملک صاحب آپ کا. اور سامعین, ٹائم کم ہے. ڈاکٹر خالد حمید فاروقی صاحب سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں, برسل سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم خالد حمید فاروقی صاحب. اور خالد حمید فاروقی صاحب, آج یورپ میں دو اہم اجلاس ہوئے ہیں, ایک غیر قانونی پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ایک یورپ کے جو لینڈ مارک سائٹس ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک پلان جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا گیا ہے. سب سے پہلے اس پلان کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں, اور دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے, ان جگہوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ پلان کہاں تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
یہ تو اس پر اجلاس تو خیر آج ہوا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کم از کم یورپی دارالحکومت میں تو یہ شروع ہو چکا ہے. تقریباً اس کو 15 دن ہو گئے ہیں یہاں پر, کہ وہ جو تمام جو شاپنگ سینٹر ہیں جہاں بڑی تعداد میں پیڈسٹرین ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, یا وہ سڑکیں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے لوگوں کا, وہ ٹورسٹ پلیسز, ان تمام جو ٹورسٹ کے دیکھنے والی جگہیں ہیں, یا بڑے لینڈ مارک ہیں, بینکس ہیں, پارلیمنٹ کی عمارتیں ہیں, ان تمام جگہ کو جو ہے وہ ایک طرح سے بانٹ کیا جائے گا تمام قسم کی گاڑیوں کے لیے, ویہیکلس کے لیے. صرف وہ ویہیکلس جا سکیں گی جن کے پاس ایک خاص قسم کے ان کو اجازت نامے, لائسنس ایشو کیے جائیں گے ان سڑکوں پہ. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ یہاں سینٹرل برسلز کی جو سب سے مشہور شاپنگ شاہراہ ہے, اسے رو نیف کہتے ہیں, اس کے دونوں طرف انہوں نے آلریڈی بیریکیڈ کھڑے کر دیے, تو وہاں پر لوگ گاڑی چلا کر نہیں لے جا سکتے. تو یہی صورتحال تمام جگہ پہ کی جائے گی, اور بارسلونا میں یہ شروع ہو چکی ہے, بیلجیم میں آلریڈی 15 دن سے یہ شروع ہے. تو یورپ جو ہے وہ بہت ज्यादा तलावीफ की तरह नजर आएगा कि हर पेडेस्ट्रियन शाहराह जो है बंद कर दी जाएगी।
आपके ख्याल में ये प्लान जो है ऑलरेडी इसमें कुछ जो मेयर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड है और वो मौसर साबित हो रहे हैं। ये बताइएगा पनागुजीनों से मुतलिक गैर कानूनी पनागुजीन जो हैं, यूरोपियन लीडर्स ने एक इजलास बुलाया उसमें कुछ उन्होंने मेयर्स लिए हैं, उसके बारे में मुख्तसर बताइएगा 30 सेकंड्स में प्लीज।
ये फ्रांस में जो है वो दो बड़े लीडर फ्रांस के इसमें शामिल हुए हैं, एमैनुअल मैक्रों और एंजेला मर्कल, और कुछ अफ्रीकन लीडर इसमें शामिल हुए हैं 7 के करीब। तो वो उन सरबराह समिट में ये तय किया गया है कि
फारूकी साहब हमें कहा जा रहा है मौजूद के साथ टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, आइंदा फिर आपसे कभी इस मौजू पे बात होगी। इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।